ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنے دین کے اور اس دین کے ماننے والوں کے لیے بہت اچھے مستقبل کی خبر دی ہے. خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ دین پوری دنیا کے اوپر چھائے گا, اس دین کا پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا. خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے مظلوم انسانوں کو اس دنیا میں طاقت حاصل ہوگی, ظالموں کو ان کی ظلم کی سزا ملے گی, اور ان تمام باتوں کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی حجت کے خزانوں میں سے آخری خزانے امام برحق کو بچا کر رکھا ہے. کی ذات پہ درود بھیجے محمد والے. خدا تعالیٰ اس کام کو کس انداز میں کام کیسے انجام پائے گا, اس کام میں کون سا شخص کس کردار کو انجام دے گا, یہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے. جو انسان خدا تعالیٰ کے ارادے کے سامنے جتنا تسلیم ہوگا, خدا تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جتنی کوشش کرے گا, خدا تعالیٰ اس کو اس کام کے اندر اتنا ہی استعمال کرے گا. بہت ساری چیزیں انجام پا رہی ہیں, 1400 سال سے اس دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, مشقتیں لوگ سہ رہے ہیں, مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم اس ہدف کی سمت بڑھ رہے ہیں. مختلف قوموں کے مختلف کردار ہیں. ہم نہیں جانتے وہ عیسائی جو اس وقت شاید کسی مسلمان کے نام سے بھی نفرت کا اظہار کرے, اس کا کردار کیا کردار ہونا چاہیے, نہیں معلوم آئندہ ان کا مستقبل میں کیا کردار ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں, نہیں معلوم خدا نے تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کیا کیا توفیقات دینا چاہتا ہو. 1400 سال میں اس نے کس کس طریقے سے کس کس کے ذریعے سے کیا کام انجام دلوایا. وہ ہم سب لوگ قدم قدم اس مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. 1400 سال سے مسلسل قدم قدم اس مرحلے کی طرف بڑھنا. اگر آپ اس پورے 1407 کو ایک بنا کر نہ دیکھیں تو معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا, انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. بیچ میں کربلا کے واقعے کو دیکھتا ہے, حجاج بن یوسف جیسے مکروہ انسانوں کو دیکھتا ہے, اور ساتھ طور پر آج کے دور میں صدام حسین جیسوں کو دیکھتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کے انسان کی طبیعت الجھنے لگتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اتنا ظلم کرنے کی اجازت کیوں دی انسانوں کو. لیکن جب پورے 1407 کو اکٹھا کر کے دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ان تمام مظالم کے پیچھے بھی کچھ حقائق ہیں, وہ بھی سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم عراق کے اندر صدام حسین نے اتنا ظلم کیا, علماء کو مجبور کر دیا عراق چھوڑنے کے اوپر. وہ علماء عراق چھوڑنے پر مجبور ہوئے, وہ لوگ مثلاً یورپ میں, امریکہ میں, مختلف علاقوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر چلے گئے. پھر ان کی اگلی نسلیں وہاں پر آئیں جو ان کی علاقائی زبانوں کو بول سکتے تھے. 30 سال کے اندر ایک عجیب چیز سامنے آئی, ان زبانوں میں شیعہ مبلغ تیار ہو گئے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان زبانوں میں بھی شیعہ مبلغ بنیں گے. اور اس کی آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز یہ ہوا کہ کسی نے عراق میں ظلم کیا اور اس کے ظلم کے نتیجے میں یہ علماء ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. نہیں معلوم خدا تعالیٰ کا نظام کیا ہے, کن کن مراحل کو گزار کر خدا کیا کام کروانا چاہتا ہے. ابھی ہم یورپ کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کی علاقائی زبانیں بولنے والے علماء موجود ہیں, جو جن کی پچھلی نسل والدین کی وہاں پر آئی تھی وہ وہیں پر پلے بڑھے, انہوں نے اپنے والدین سے, دوسرے علماء سے علم دین کو بھی حاصل کیا, اب علم دین بھی جانتے ہیں اور یورپ کی اس زبان کو بھی بول سکتے ہیں. 30 سال پہلے ہم سوچتے عراق میں رہنے والا ایک عالم, اس کی اولاد وہ زبان بولے گی, تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس ملک تک شیعہ کا پیغام کیسے پہنچے گا. اب پہنچ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین. ایران کی مثال بہترین مثال ہے. خدا تعالیٰ نے ایک حکومت اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت بنا دی. دنیا کے 200 ملکوں کے اندر ان کے سفیر موجود ہیں, 200 ملکوں کے اندر سفیر موجود ہیں, اس سفیر کے ساتھ پورا عملہ موجود ہے. یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے آفیشلی دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر مبلغ فکر شیعت موجود ہیں, الحمدللہ رب العالمین. یہ خدا کا نظام ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ شیعت کا ارتقاء ہے, یہ شیعت کا پھیلاؤ ہے. اس میں ہر ایک نے مختلف کردار ادا کیا ہے, اور ہم کسی خاص موقع میں نہیں سمجھ سکتے ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے. ممکن ہے آپ خود جانتے ہیں, اگر آپ برصغیر کے اوپر غور فرمائیں اور خاص کر اپنی کمیونٹی کے اوپر غور فرمائیں. مثال کے طور پر تجارت کے نام پر دنیا کے کس کس گوشے میں گئے, بنیادی طور پر شاید ابتدا دین پھیلانے کے لیے نہیں گئے تھے, تجارت کے لیے گئے تھے, بعد میں اس کے پیچھے دین بھی پھیل گیا. مختلف علاقوں کے اندر ازداری سید الشہدا پہنچی ہے, دین کا پیغام پہنچا ہے. پھر ان علاقائی لوگوں نے دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کو, دین کو, دین اسلام کو اور فکر اہل بیت کو قبول کیا, الحمدللہ رب العالمین, وہاں پر بھی پیغام پہنچ گیا. بعد میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, شاید ہم لوگ کچھ کاموں کو انجام دے رہے ہیں, ہم بصیرت نہیں رکھتے کہ ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں. البتہ یہ خطرہ موجود ہے کہ جزا و سزا غیر ارادی کاموں پہ نہیں ہوتی ہے, جزا و سزا ارادے کے ساتھ انجام پانے والے کاموں پہ ہوتی ہے. آپ اچھے ارادوں کے ساتھ زندگی گزاریں, اچھی دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سامنے زندگی گزاریں, خدا سے طلب کرتے رہیں کہ خدا ہم لوگوں کے ذریعے سے, ہمارے حقیر وجود کے ذریعے سے اس عظیم الشان دین کے اندر کوئی راستہ نکل آئے, ہماری زندگیاں کام آ جائیں اس دین کے. اور مسلسل نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, جدوجہد کریں گے مسلسل آگے بڑھیں گے. ہم نے ان چند مجالس کے اندر کوشش کی کہ شیعہ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, اس 1400 سال کو دیکھتے ہوئے کچھ نکات کو حاصل کریں کہ یہ کام کیسے انجام پایا. آپ کی خدمت میں مسلسل عرض و طرح کہ ایک عالمی شیعت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جس فکر کو لے کر آگے بڑھانے کا ارادہ کیا, وہی دین اسلام, اس کی ایک عالمی صورت ہے جو ہمیں دنیا کے اندر اس وقت نظر آ رہی ہے, اور ایک علاقائی صورت ہے. ہر علاقے کے اپنے مسائل ہیں, لیکن کچھ اصول مشترکہ اصول ہیں. مشترکہ اصول میں سے ایک علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. علوم اہل بیت بنیاد ہیں, اس بنیاد کو دوسروں تک پہنچانا اصلی ہدف قرار پاتا ہے. پھر ان علوم کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد کے مختلف اور وسائل نظر آتے ہیں. انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, جیسے کہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرائض پیش ہوئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور کے ظالم کو للکارا ہے, ہر دور کے ظالم کو للکارا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جذابیت کی ایک سبب تھا, یعنی اٹریکشن جو اتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر تھا. اور اب تعجب سے دیکھیں گے, مثال کے طور پر ابتداء عرب نسلیں اہل بیت کے ساتھ اتنا زیادہ ساتھ نہیں دے پائی, بعد میں جو ایرانی اور دوسرے عجم لوگ شامل ہوئے انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمتیں بہت زیادہ کی. کیوں ایسا تھا کہ یہ ایرانی عجم اور دوسرے لوگ اہل بیت کے ساتھ زیادہ تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عربوں کے اندر عرب نیشنلزم پھیل رہا تھا. بنی امیہ نے عرب نیشنلزم کے اوپر اصرار بہت زیادہ کیا تھا. اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام ان لوگوں کا ساتھ دیتے تھے, ان مظلوموں کا جن کو معاشرے کے اندر اسٹیٹس نہیں مل رہا تھا. اس کے نتیجے میں خود بخود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر آنا شروع ہو گئی. اور جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ظالم کا مقابلہ کیا جائے, کہیں نہ کہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے. شیعہ جہاں کہیں بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اور ہمارا تصور نہ کریں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سر چھپا کر اپنے کچھ دینی فریضوں کو انجام دیں. ہم شیعہ کی جامعیت کو درک نہیں کر پائیں گے اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے. لہذا بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم لوگ جب کبھی جاتے ہیں ذکر سید الشہداء کے لیے, تو وہاں پر وہ لوگ تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں کے ظالموں کے سامنے کے لیے کچھ نہیں بولیے گا ورنہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے. تو ہمیں تعجب کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ظالموں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو سید الشہداء کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سید الشہداء نے ظلم سے ٹکرانے کا وعدہ ہمیں نہیں کیا؟ کہ سید الشہداء ہمیں ذمہ داری نہیں دے کے گئے کہ ہم اپنے دور کے ظالموں سے ٹکرائیں؟ کیا مولا امیر المومنین کی وصیت نہیں ہے کہ فرمایا کونا للدار خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم مددگار بن جاؤ؟ اگر اہل بیت کی طرف سے مظلوموں کی اتنی مدد نہ ہوتی, نصرت نہ ہوتی, تو کیوں مظلوموں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اتنی زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پناہ گاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وجود ہے. ہم لوگ انہی کی سیرت کے میراث میں یہاں پر ہیں. اگر ہمارا فخر دولت بنے گی, جیسے کہ ہم نے شروع کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, اپنے نعرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. دولت ہمارا نعرہ نہیں ہے, گرچہ دولت کام آ سکتی ہے. حتیٰ میں عرض کروں جنگ بھی ہمارا نعرہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نعروں میں جنگ نہیں. ہاں جنگ کی ضرورت پڑی تو بہترین جنگ لڑیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ابتداء جنگ نعرہ نہیں ہے. اصل نعرے کیا ہیں؟ عدل انصاف اہل بیت کا نعرہ ہے. لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے, مستند ترین روایتوں میں سے ایک روایت, کہ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا ظلما وجورا, کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ اہل بیت کے نعروں میں سے ایک نعرہ ہے. بس کن چیزوں میں ہمیں تاکید کرنی ہے اس دنیا کے اندر؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کے اوپر, انسانیت کی نصرت کے اوپر, ظلم کے مقابلے پر, اور عدل انصاف کے فروغ کے اوپر. یہ شیعہ کے بنیادی ترین نعرے ہیں. اور ان تمام نعروں کے ساتھ جو انتہائی اہم کام جو شیعہ کے رگ و روب کے اندر گھسا ہوا ہے, وہ خدا و تعالیٰ کے ساتھ ارتباط ہے, خدا و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے. اگر کوئی شخص علوم اہل بیت کا ماہر ہو, اگر کوئی شخص انسانوں کی خدمت کرنے میں سوشل ورک کے اندر بہت بڑا چیمپئن بن جائے, اگر کوئی شخص عدل و انصاف کی ساری باتیں کریں اور اس کے اندر خدا سے رابطے کی جھلک نظر نہ آئے, یہ شخص کبھی بھی اپنے کام کو انجام نہیں دے سکے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا. اور اگر میں اس کو بالکل آج کے زمانے پہ منطبق کروں, تو اگر میرے سامنے اور آپ کے سامنے کسی ایسوسی ایشن, کسی ادارے کا کوئی فرد نظر آئے جو ہر چیز میں اچھا ہے لیکن خدا سے رابطہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کا کام قبول نہیں ہو پائے گا, اس کے کام سے اچھا اثر حاصل نہیں ہوگا. مطمئن ہو جائیے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے جوان مثلا فجر کی نماز قضا کریں چونکہ وہ رات کو کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس سوشل ورک کا فائدہ نہیں ہوگا, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا. اگر ہمارے جوانوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ خدمتیں کر رہے ہیں اور اس سے دین پھیلے گا, میں مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں اس سے دین نہیں پھیلے گا, اس سے دین نہیں پھیل سکتا. بے دینی کے ذریعے سے دین نہیں پھیل سکتا, دین کے ذریعے سے دین پھیلے گا. تو جو کوئی جہاں کہیں بھی محنت کر رہا ہے, سب سے پہلے اپنی بندگی کے اوپر محنت کرے, اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے. جتنے بندے بنیں گے فکر پھیلے گی. خدا نہ کرے بغاوت کے ذریعے سے بندگی نہیں پھیل سکتی. آپ کا دین بندگی کا دین ہے, اس میں اللہ کی بندگی کا درس ہے. قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں, جگہ جگہ بہترین خطابات خدا نے تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے. جب رسول اللہ کی معراج کا تذکرہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ بندگی کا تذکرہ فرماتا ہے, ہم کو ہم بندگی کی دعوت دیتا ہے. اگر ہم دنیا کے سارے کام کریں اور ہمارے اندر بندگی نظر نہ آئے, معصیت نظر آئے, نافرمانی نظر آئے, خدا تعالیٰ کی بغاوت نظر آئے, نعوذ باللہ تعالیٰ, مطمئن ہو جائے یہ کام فائدے نہیں دیں گے, پھر کسی صورت فائدے نہیں دیں گے. لہذا میں نے اپنی خدمت میں مسلسل عرض کیا کہ اگر جان بوجھ کر اس کو فجور کی طرف نعوذ باللہ کوئی جا رہا ہے, فحشا کی طرف جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے اس کے باوجود میں دین پھیلاؤں گا, قطعاً دین نہیں پھیلے گا, اس بندے کے ذریعے نہیں پھیلے گا, کہیں اور سے پھیل جائے گا. قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. ہم نہیں سوچ سکتے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والے شیعہ بندگی میں آگے نہیں بڑھے گی اور شیعہ کا پیغام پھیل جائے گا, نہیں پھیلے گا. وہ جو شیعہ کی عالمی ذمہ داریاں ہیں وہ اس قوم کو سپرد نہیں ہوں گی جس میں بندگی نہیں ہوگی, اس قوم کے سپرد ہوگی جس میں بندگی ہوگی. وہ آگے بڑھیں گے اور ہمارے سامنے موجود ہے. کیوں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے کچھ قوموں نے بہت ترقی کی ہے. مانوی میدان کے اندر عرض کر رہا ہوں, اہل بیت کی خدمت اور نصرت کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے بہت ترقی کر لی ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے. اور کیوں ہماری قوم کا شیرازہ ابھی تک اس جگہ پہ نہیں پہنچا ہے جہاں پہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو. ہمیں یقیناً دیکھنا پڑے گا ہماری بندگیوں میں کہاں کمی آ رہی ہے. شیعہ کا ایک فروغ جو حاصل ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر, ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوا ہے ابھی. جس طریقے سے ہمیں فکر اہل بیت کو پہنچا دینا چاہیے تھا, ہم نہیں پہنچا پائے ابھی. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم بندگی میں اتنی مضبوطی سے سامنے نہیں آئے. الحمدللہ کچھ اچھی تبدیلیاں حاصل ہوئی ہیں گزشتہ چند سالوں کے اندر, گزشتہ 10-20 سال کے اندر بہت پازیٹیو کام ہوئے ہیں آخری 20-25 سال 30 سال کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارے سامنے میدان ہے وہ بہت بڑا میدان ہے. تو اگر آپ ان تمام 1400 سال کو خلاصہ کرنے کی کوشش کریں اور ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کچھ قوموں کے پاس علم کا سرمایہ زیادہ ہے اس وقت, کچھ قوموں کے اندر جہاد کا سرمایہ ہے, کچھ قوموں کے پاس کسی اور چیز کی ذمہ داری قرار پا رہی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا میرے اندر کس چیز کی ذمہ داری ہے, آیا میرے پاس علوم اہل بیت میراث کے اندر پہنچے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ظلم سے ٹکرانا میری میراث کے اندر ہے. اگرچہ مشترکہ طور پر سب کو جدوجہد کرنی ہے, سب کو علوم سے حاصل کرنا ہے, سب کو ظالم سے ٹکرانا ہے, سب کو تقوی اور پرہیزگاری سے لینا ہے, لیکن خاص کر میں نے کس فیلڈ پہ کام کیا ہے اپنے لیے راستے میں انتخاب کریں. کہ اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو معمولاً ہم لوگوں کے اندر فکر رائج ہے کہ میں پیسہ کماؤں گا اور پیسے سے خدمت کروں گا, میں آپ کی خدمت عرض کروں اگر کوئی اصولاً اس راستے پہ صرف اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے اس پہ بھی باقی نہیں رہے گا, پھر اس پر بھی باقی نہیں رہے گا. پھر ممکن ہے کل چند سالوں تک اپنی دولت سے خدمت کرے گا, بعد میں اسی دولت میں غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے نہیں معلوم مشاہدہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے کہ ہم نے چند نسلوں کو دیکھا ہے اس کے اندر, جو پچھلے ادوار کے اندر پچھلی نسل تک مشہور تھے کہ اپنی دولت کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آج سب قسم ہاتھ سے نکل رہا ہے ان کی. وہ اپنی دولت کے اندر ابھی بھی ہیں لیکن دین کی خدمت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے ان کے اندر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معیار نہیں ہے. کوئی یہ کہے میں تقویٰ میں سے حاصل نہیں کروں گا, میں علوم اہل بیت سے حاصل نہیں کروں گا, ظلم سے نہیں ٹکراؤں گا, میں بس پیسہ کماؤں گا اور پیسے کے ذریعے خدمت کروں گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نہ دولت اہل بیت کا شعار ہے اور نعرہ ہے اور نہ یہ اس طرح سے اہل بیت کی خدمت کرنا ممکن ہے. کچھ عرصے تک شاید دولت کام آ جائے گی, اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کو اہل بیت کی اصلی میراث میں سے کوئی چیز حاصل کرنی پڑے گی، ان کے علم میں سے، تقوی اور پرہیزگاری میں سے، ظلم کے خلاف جہاد میں سے، انسانوں کی خدمت میں سے، کسی ایک چیز کو اپنا شعار بنائیے. البتہ ایک کو بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تین کو نظر انداز کریں. ٹھیک ہے، اسپیشلائز فیلڈ ہوتی ہیں ہر ایک کی، ایک فیلڈ کا آپ انتخاب کر لیجیے، باقی میں سے حتی الامکان دیجیے، تب ہم اہل بیت کی خدمت کر پائیں گے. اور انہی مجالس کے دوران ہم نے کچھ گھریلو مسائل کے اوپر عرض کیا کہ جو تمام اہداف کو ختم کیے دے رہے ہیں، تحمل نہ ہونے کی وجہ سے تمام اہداف ختم ہو رہے ہیں، کچھ چیزوں کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے. افسوسناک ہے کہ وہ بچے جو شاید امام کی نصرت کے لیے تیار ہوتے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماحول تباہ ہوا ہوا خاندان میں جھگڑوں کی وجہ سے. ان چیزوں پہ احسان محترم دوبارہ سے توجہ فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو دوسری قومیں بہت آگے نکل جائیں اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پھنسے رہ جائیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشروں کے اندر خاندانی مسائل کم نہیں ہو رہے ہیں. بہتر تو یہ تھا کہ ہم ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ دیکھتے کہ اس میں کمی آ رہی ہو. بدقسمتی میں سے نہ صرف یہ کہ کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہم اپنے دین کو صحیح نہیں سیکھ پا رہے ہیں. اگر ہم دین کو صحیح سیکھ رہے ہوتے تو ان مسائل میں کمی آ جانی چاہیے تھی. تحمل اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ جو ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مشکل ہے، یہ مشکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ آیا تحمل میں کمی ہے؟ اسلام کا کوئی اصول پامال ہوا ہوگا، ورنہ مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. یا سویزن ہے، یعنی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی ہوئی ہے، یا نعوذ باللہ مثال کے طور پر جھوٹ اور غیبت معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے یا ایک سے زیادہ وجہ، ورنہ اگر سب دیندار ہوتے تو یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے تھے. دین کب سکھائے گا کہ گھر برباد ہونے چاہیے؟ دین محبت ہے پھیلاتا ہے، دین ایک دوسرے کے نزدیک لے کے آتا ہے. کتنی دفعہ ہمارے ہمیں کوئی اطلاع دیتا ہے کہ فنا آدمی دین کے نام پہ بہت اچھا ہے، خاندان کے لیے برا ہے، عبادتوں میں بہت اچھا ہے، مجلسوں میں نظر آتا ہے، نماز جماعت پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن گھر کے اندر بہت برا ہے. کیا دین یہ سکھائے گا؟ اگر دین کے ہوتے ہوئے یہ آدمی ایسا ہے تو پھر تو ہمیں نعوذ باللہ سوچنا پڑے گا، پتہ نہیں دین کامل ہے یا ناقص ہے. دین یقیناً کامل ہے، اس بندے نے دین نہیں سیکھا ہے، اس نے صرف رسمیں سیکھی ہیں، اس نے صرف نماز کا ظاہر سیکھا ہے، اس نے نماز کی باطن کو نہیں سیکھا ہے. اگر نماز کی باطن کو سیکھتا تو اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھتا، خود بندہ خدا ہے تو دوسرے بھی تو بندہ خدا ہے، ان کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتا پھر یہ؟ اگر ہم نے واقعی دین سیکھا ہو تو یہ مسائل ختم ہو جانے چاہیے ہماری زندگی کے اندر سے. اور اگر خدا نہ کرے ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی، ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، ہماری زندگی اسی میں الجھ جائے گی. آپ کے سامنے اعلیٰ اہداف ہوں، چھوٹی چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. اگر کسی انسان کی زندگی میں بڑا مقصد ہو، چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنی جان کو ضائع نہیں کرے گا. اور جس کے پاس بڑا مقصد نہیں ہوتا، وہ انہی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے، اس ایک بات کے اوپر کہ نہیں میں معذرت نہیں کروں گا، ممکن ہے 20 سال لگا دے. اگر کسی کے پاس بڑا ہدف ہو تو کیا کہ ایک معذرت کرنے سے سارے مسائل حل کروں اور آگے جا کے دیکھوں کوئی بڑا کام انجام دوں. تو اپنے آپ کو وسیع کیجئے. خدا نے بتایا کہ دین لوگ طرف کر رہا ہے، کام بے تحاشا ہے ہمارے سامنے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور چند عرائض میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنی زندگی کے اندر خدا نمتال کے ہونے کو احساس کیجئے. تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر ہم کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے، ہم شیر کی کوئی خدمت نہیں کر پائیں گے اگر ہم انسانوں کے حقوق انجام نہیں دے سکتے. تقوی کوئی رسم نہیں ہے. مثلا یہ جو آپ یہاں پہ تشریف لائے، یہ تقوی کی نشانی ہے. کب؟ جب آپ نے اور ہم نے سید و شہدا سے کچھ سیکھا ہو. لیکن محض آئے بیٹھے اور چلے گئے، یہ تقوی پرہیزگاری نہیں ہے. کوئی جماعت میں آئے، جماعت پڑھے اور چلا جائے، یہ متقی ہے؟ نہیں، یہ متقی نہیں ہے. متقی وہ جو سر جھکائے اور کہے میں بندہ خدا ہوں، جو خدا کہے گا وہ کروں، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. تقوی اور پرہیزگاری نام لینا تھوڑی ہے، تقوی اور پرہیزگاری روح کو خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرنا ہے. آپ کے سامنے چیلنجز بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. دشمنوں کی سازشوں کو دیکھیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے اس قوم کو سہارا دیا ہے ابھی تک. ان تمام سازشوں کے بعد جو دشمن انجام دے رہے تھے، ظاہر میں اس قوم کو نہیں بچنا چاہیے تھا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف سے ابھی بھی طاقت توانائی الحمدللہ بہت زیادہ ہے. اور جو کچھ چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں اب کے سامنے موجود ہے، کس طریقے سے پچھلے سال بم دھماکے ہوئے، یہ چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے، یہ چیلنجز کم نہیں ہوں گے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ان چند بم دھماکوں کے بعد نہیں معلوم ہمیں جلوس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہوئے پھر کیا ہوگا، پھر آپ یہ سوچیں گے کہ مجلس میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، پھر آپ سوچیں گے گھر سے باہر نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے. آیا انسان کی جان کا اس سے بہتر کوئی مصرف ہے کہ اللہ کی راہ میں کام آئے؟ اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ ہے کیا؟ اگر نہ مرا اللہ کی راہ میں اور بستر مرگ کے اوپر مریضی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا، کون سی موت بہتر ہے؟ کون سی موت بہتر ہوگی پھر ہمارے لیے؟ اور ہم یہ جو ہم لوگوں کے اندر خوف آتا ہے بعض اوقات کہ میں سوچتا ہوں اگر میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا مثال کے طور پر کوئی باپ باپ سوچیں کہ اگر ہمارا جوان بیٹا مر گیا، اگر ہماری اولاد مر گئی تو ہمارا کیا ہوگا، یہ سب توحید کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر ہمیں خدا ممتاز کے اوپر یقین محکم ہو تو کیا ہم پال سکتے ہیں کسی کو، یا کوئی ہمیں پال سکتا ہے کیا؟ اگر خدا ممتاز کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت ملنی ہے ہمیں؟ کتنے واقعات موجود ہیں ہمارے پاس کہ لوگوں نے ایک ایک نہیں کئی کئی فرزند قربان کر دیے دین کی راہ میں، اور پرفخر طریقے سے کھڑے رہے. ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا، مولا امیر المومنین کا چاہنے والا، اس کے فرزند شہید ہو گئے، اس کے فرزند شہید ہوئے. معاویہ بن ابی سفیان امیر شام نے اس کو طلب کیا، امیر المومنین کی شہادت کے بعد کا دور ہے، اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، کہتا ہے تمہارے بیٹے مارے گئے اور علی کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، تمہیں کیسا لگا؟ کیا لگا میں اپنے مولا سے شرمندہ ہوں کہ وہ شہید ہو گئے میں کیوں زندہ ہوں؟ انہوں نے دین زندہ کیا ہے. جو سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو مخلوص سمجھتے تھے اہل بیت کے سامنے، کیونکہ اہل بیت کی قربانیاں اس سے کہیں زیادہ تھیں، ان کی قربانیاں اس سے زیادہ تھیں. عزیزان محترم، آپ اور میں بڑی قربانیوں پہ بلائے جائیں گے، ابھی کم ہوا ہے یہ سب کچھ. آپ دشمن کی دشمنی کے بارے میں کم مت سوچئے کہ مثلا آپ یہ مت سوچیے گا کہ کفر اور نفاق جو دشمنی کریں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، جنہوں نے تاریخ میں دشمنیاں کی ہیں، یہ لوگ کسی موقع پر رحم کھائیں گے. جن کے سیاہ تاریخ کے اندر کربلا کا جیسا واقعہ لکھا ہے، ان کے دلوں میں رحم آئے گا؟ یہ رحم کھائیں گے؟ اور جو آپ کے سامنے آئے گا، خدا جانتا ہے ہم نے کتنی طاقت ہوگی اس مناظر کو دیکھنے کی. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ جب سفیانی کا لشکر کوفہ میں داخل ہوگا تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچوں کو دیگوں میں ابالے گا. ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کچھ دیکھنا ہے. وہ لوگ کہ جو دعا کر رہے ہیں کہ یہ دور عصر ظہور ہو، ان کی دعا صحیح ہے، لیکن اپنے آپ کو تیار بھی کریں گے. آیا عصر ظہور آسانیوں سے حاصل ہونا ہے تو یہ جنگیں کیوں ہوں گی پھر؟ یہ مصیبتیں کیوں ہوں گی پھر؟ کیوں روایت میں لکھا ہے کہ تم لوگ چھلنی کر دیے جاؤ گے، اتنے چھلنی کر دیے جاؤ گے کہ گندم میں سے جیسے بس چھلکا بن جائے گا، باقی سب ختم ہو جاؤ گے. تو احسان محترم، اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ابھی. اگر آپ اور میں عصر ظہور کی دعا کر رہے ہیں تو پھر اولادوں کی قربانیوں کی دعا بھی کر رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی اولادوں کو قربان کریں گے؟ اس حوصلے کی بھی تو دعا کریں. پھر آپ اس کو آسان نہ سمجھیے گا، وہ بہت خوبصورت دور ہوگا، لیکن قربانیاں لے کے آئے گا. اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار کریں. اور ان باتوں میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ ہو کہ ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، چونکہ اصل میں دیکھیں کمال زندگی یہی ہے. اور زندگی کا کیا کمال سوچا ہے آپ نے اور ہم نے؟ آیا زندگی بھر حضرت میسم تمار کی گن نہیں گائے کہ انہوں نے کمال زندگی کو حاصل کیا؟ تو کمال زندگی کیا بستروں پہ جان دینے سے ہوتی ہے؟ کمال زندگی جنگوں کے اندر حاصل ہوتی ہے، میدان نبرد کے اندر حاصل ہوتی ہے، قربانیاں دینے سے حاصل ہوتی ہے. جسم ٹکڑے ہوتے ہیں تب کمال حاصل ہوتا ہے. تو جو کوئی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی راہ میں سرخرو ہو اس کو مصیبت سے گزرنا پڑے گا, وہ جان بھی جائے گی, مال بھی جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ اور مصیبتیں بھی آئیں گی, سب جھیلنی پڑیں گی. ہمتوں کو بلند کریں. آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. دنیا کی کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے آئے, صرف ایک بات پوچھئے گا, اولاد سیدہ طاہرہ نے یہ مصیبتیں نہیں جھیلی تھی کیا؟ ہم لوگ ان کے سامنے کتنے شرمندہ ہونے چاہیے؟ کون سی مصیبت ہم جھیلیں گے جو انہوں نے نہیں جھیلی ہے؟ اس کے بعد ہمیں مصیبتیں کیوں پریشان کریں؟ اور اس کے بعد جو جتنی مصیبتیں جھیلے گا اتنی جزا پائے گا. پھر خدا نے جزا رکھی ان لوگوں کے لیے جو مصیبتیں جھیلیں گے. ایک میرے جیسے آدمی کا کام ہے, سادہ سادہ کام ہے, آئے بولے گھر چلا جائے, اس پہ جزا کم ہے. ایک وہ مرد مجاہد ہے جو دین کی خاطر میدان جنگ کے اندر اترا ہوا ہے, اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے. اور ہاں اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, تقویٰ پرہیزگاری اور جہاد, تینوں چیزیں جمع ہو جائیں, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. پھر کوشش کریں تینوں چیزیں حاصل ہوں میرے اور آپ کے اندر, اپنے وجود سے, اپنے دین کو, بندگان خدا کو فائدہ پہنچائیں, خدا کمال کو پہنچا دے گا. ہم لوگ بہت اچھے دور میں اس اعتبار سے, اس شیعت کے اٹھان کو اگر آپ دیکھیں, ہم بہت اچھے دور میں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ان چیلنجز کے پیچھے ریزلٹس بھی بہت زیادہ ہیں. جو چیز ہم نہیں سوچ سکتے تھے 50 سال پہلے, اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے. چپے چپے میں اہل بیت کا پیغام پہنچ رہا ہے, ذرے ذرے پہ اہل بیت کا پیغام پہنچ رہا ہے. گویا حجتیں ختم ہو رہی ہیں, اتمام حجت کا دور ہے گویا. اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو تیار کریں گے, خدا اتنی زیادہ ذمہ داریاں دے گا, ان ذمہ داریوں کو انجام دیں گے, اجر پائیں گے, فلاح پائیں گے, کامیابی, سعادت, سب کچھ نصیب ہوگا. ہمتوں کو بلند کریں, اپنے آپ کو بڑے چیلنجز کے لیے تیار کریں, اور ہمیشہ کوشش کریں کچھ ساتھ دیں کسی کا, اکیلے کھڑے نظر نہ آئیں. اکیلے آدمی کے اندر حوصلہ کم ہوتا ہے, اکیلا آدمی بڑے کام انجام نہیں دے سکتا. کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں ہمیشہ. جب بھی ہم چند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک مشکل پیش آتی ہے, تحمل نہیں کر پاتے. اگر ہمارے اندر تحمل زیادہ ہو, ہمارا اتحاد بہت زیادہ ہوگا. ہم لوگوں میں تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کے نام پر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, یہ بزنس میں, کاروبار میں, اپنی نوکریوں میں, ہر چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو بزنس میں ایسے ایسے پارٹنرز کو برداشت کرتے ہیں جن کی ایک چیز پسند نہیں آتی, لیکن بزنس کی خاطر تحمل کر لیتے ہیں. نوکریوں میں, آفیسز کے اندر ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن سے نفرت آتی ہے چہروں سے, لیکن نوکری کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں. اپنے وجود امام کی خاطر نہیں بیٹھ سکتے کسی کے ساتھ, امام کے نام پہ نہیں بیٹھ سکتے, تحمل نہیں کر سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے لیکن یہ دین کے لیے مفید ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. تحمل پڑا ہے اندر, قربانی کا جذبہ ہو, پھر اہل بیت اطہار کی نصرت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب میں تو صرف یہ سوچتا ہوں, اثرات اتنے اچھے ہیں, ہمارے اندر امیدیں بہت ہونی چاہیے. پہلے کبھی ہم لوگ نہیں سوچ سکتے تھے, الحمدللہ اس وقت اچھا دور ہے, محنتوں کے لیے بہت اچھا گراؤنڈ کھلا ہوا ہے. آپ خود تصور کر سکتے ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے یہ عزداری سے ہی جو شہدا کر رہے ہیں, نہیں معلوم یورپ اور امریکہ کے کن کن ملکوں میں دیکھا جائے گا. پہلے سوچ سکتے تھے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے, 10 سال پہلے بھی تصور نہیں تھا ہمارے اندر. الحمدللہ اب خدا تعالیٰ نے بہت سارے وسائل کھول دیے, جہاں کفر اور منافقت کے وسائل کھلے ہیں, حق کے لیے بھی راستے کھلے ہیں. آپ کے سامنے میدان کھلا ہوا ہے, اب آئیں جد و جہد کریں, حق کو ثابت کریں. جس کام کو انجام دے رہے ہیں اچھا انجام دیں, جس کام کو انجام دینا ہے اچھا انجام دیں. حق حلال کے لیے کوشش کریں, اچھے طریقے سے کوشش کریں. دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں, بہترین طریقے سے کوشش کریں. آپ دین کے نام پہ ایک کلاس کر رہے ہیں, بہترین کلاس کریں. آپ دین میں جلوس نکالنا چاہتے ہیں, جلوس نکالیں, منظم ترین جلوس نکالیں. نواخوانی کرنا چاہتے ہیں, بہترین نواخوانی کریں. دین کے نام پہ کام کو اچھے معیار پہ لے جا کے کریں. جتنا دین کے نام پہ اچھائی ثابت کریں گے, ایک جملے میں عرض کروں, ایفیشنسی ثابت کریں. دین کے نام پہ کارآمد ہونے کو ثابت کریں. بدقسمتی سے ہم لوگ جب اپنی پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں تو ہر کام کو اچھا کرتے ہیں, جا
جب دین کے نام پہ آنے لگتے ہیں تو کاموں کے اندر تعلل کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوالٹی کو گرا دیتے ہیں, مت کریں اس طرح سے. دین کے نام پہ اپنی کیفیت کو بڑھا دیں. جیسے آپ دین کے نام پہ کوالٹی کو بڑھائیں گے, خود بخود دین کی ایکسیپٹنس بڑھنا شروع ہو جائے گی. مفید بننے کی کوشش کریں معاشرے کے اندر. اور میں ان تمام عرائض کو اگر جمع کرنے کی کوشش کروں کہ 1400 سال میں کہاں سے شروع ہوا, کس طریقے سے آگے بڑھا, ظاہر بہت سارے مباحث رہ گئے. ہم کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے, کچھ اپنی نادانیوں کا ملنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں کہہ پائیں گے, لیکن ان تمام کے باوجود میدان ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اگر میں اس بات کو مشورے کے طور پہ کہوں, کم از کم وہ یہ کہ کب حد تل امکان کوشش کریں آپ کی اولاد میں سے کم از کم ایک ضرور ایسا ہو, چاہے ایک خاندان کے اندر سے ہو, جو علوم اہل بیت کو حاصل کرے. یہ سرمایہ ہے, سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے. باقی دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے آ سکتی ہے, عالم آسانی سے نہیں بنے گا. مطمئن ہو کہ خدمت نرس کر رہا ہوں آپ کی. پیسہ بے تحاشا ہے ہمارے پاس, پیسے کی پرواہ مت کیجیے گا. مت سمجھے گا خدا نے بتایا اہل بیت کے ماننے والوں کو غریب فقیر رکھا ہے, نہیں ہے غریب فقیر ہمارے اندر. وسائل ہمارے پاس بے تحاشا ہے. اگر کوئی کمی ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماہرین کی کمی ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے پاس ہیومن ریسورسز کی کمی ہے, ہمارے پاس مٹیریل ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے اوپر محنت کریں. آپ کا اصلی سرمایہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. جتنا اس کے اندر آگے ہوں گے قوم خود بخود ترقی کرے گی. واقعی علوم, صرف رٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جا کے کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا لیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں کامیاب ہوئے, جا کے مجھے بتائیے کون سی ایسی قوم کامیاب ہوئی ہے جس کے اندر علماء نہیں تھے. کون سی قوم کامیاب ہوئی ہے اس وقت, اس دور کی قوموں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. آپ چاہے ایران کا تذکرہ کریں, چاہے عراق کا تذکرہ کریں, چاہے لبنان کا تذکرہ کریں, کسی بھی قوم کو اٹھا کے دیکھیے, اس میں دیکھیے پھر علماء کی تاریخ کتنی پرانی ہے. اور ہماری کمی میں سے ایک, کبھی برے صغیر کے اہل بیت کے ماننے والوں کی کمی میں سے ایک کمی ہے ہمارے پاس, اچھے علمی مراکز کم ہیں. اہل بیت کے علوم کے متخصصین کم ہیں ہمارے پاس, اسپیشلسٹ کم ہیں. اس کے اوپر توجہ دیں گے, مشکل مستقبل حل ہوتا ہے ہمارے لیے. جتنا جلدی اس کام کو کر لیں, ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے. ہم نے بہت سخت دور دیکھے ہیں اور ابھی بھی آسان وقت نہیں ہے, لیکن نہیں معلوم اور کتنے سخت وقت میں جائیں گے ہم لوگ. تو جتنا وقت ہے ہمارے پاس اس کو یوٹیلائز کریں, اپنی قوم کے لیے, اپنی فکر کے لیے, اپنے دین اور مذہب کی خاطر بڑھنے کی کوشش کریں. آخر میں آپ اپنی طرف سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نقص اور عیوب ہم سب کے اندر, ان تمام کوششوں کے اندر نقائص ہوں گے. آپ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا ان شاء اللہ, تاکہ بہتر سے بہتر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت ہو سکے ہماری طرف سے. اور غلطیاں ہم نے بھی کی ہوں گی, ذاتی طور پر میں کہتا ہوں میں نے جو غلطیاں کی ہوں گی, ممکن ہے آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی ہماری کسی بات سے. تو قطعاً ہم عمدن کوئی کیوں کرے گا اس طرح کی کوئی بات کی جس سے آپ کی دل آزاری ہو, عمدن ہم قطعاً نہیں چاہیں گے. ہمیں معلوم ہے ایک مومن کا دل دکھائیں گے بعد میں کیا مصیبت آئے گی قیامت کے دن. تو کوئی کیوں کسی کا دل دکھانا چاہے گا. اسی طرح انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی چیز کسی نے دیکھی ہو, کوئی ایسی کوئی بات کسی نے نہیں کہی ابھی تک, لیکن اگر دیکھی ہے ظاہر ہے کہ عمدن نہیں کریں گے. تو درگزر کریں, تحمل کو بڑھائیں, اپنی سفروں کو اتحاد کی طرف لے کر جائیں. جتنا تحمل آپ کو بڑھتا چلے گا خود بخود آپ متحد ہوں گے. جتنے آپ متحد ہوں گے قوم کی خدمت زیادہ ہوگی, دینداری کی طرف آئیں گے, بندگی کی طرف آئیے. سید الشہداء کا نام مقدس آپ کے درمیان جب تک ہے, سید الشہداء کی محبت جب تک ہے, ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں. آپ سید الشہداء کے نام میں ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ. الحمدللہ اس خاندان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا دیکھ رہا ہے, چاہے دشمنوں نے آپ کی اسی محبت کی وجہ سے آپ کو مجرم قرار دیا, اسی محبت کی وجہ سے ان تمام مظالم کو توڑا, لیکن خدا تو جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے. یہ کہ میں اور آپ واقعی کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ 1400 سال ہمارے لیے فاصلہ ہے. خدا تو جانتا ہے سب کچھ, اور در اہل بیت بہت کریم ہے, در اہل بیت بہت کرامت ہے. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کریم وہ ہوتا ہے جو بخشتا ہے تو بے تحاشا دیتا ہے, معاف کرتا ہے تو فوراً معاف کر دیتا ہے. اہل بیت کریم ہے. اہل بیت کے نام پر آئیں گے کرامت بہت زیادہ ہے, دیتے بہت زیادہ ہے. دنیا نہ مانگیں ان کی محبت مانگیں, دنیا نہ مانگیں ان کی راہ میں قربان ہو جانا مانگیں, کہ ان کی راہ میں قربان ہوتے چلے جائیں. آپ نے الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا, اس ذکر کے ہمراہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں. بہترین دعا کا وقت ہوا ہے جب مصائب کے ذریعے سے آپ کے اور میرے دل میں اہل بیت کی محبت آئی ہوئی ہو. خدا اس محبت کو پسند کرتا ہے, خدا نے اس محبت کو ہم پہ واجب قرار دیا ہے. اور جب ہمارے دلوں میں پرخلوص محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہوتی ہے, خدا کے نزدیک دل اچھا دل ہے, محبوب دل ہے. یہ کہ خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے آپ ذکر سید الشہداء کریں, آپ کا دل نرم ہو اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کریں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نہیں معلوم ہمیں ان ایک ایک آنسو کے بدلے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ 11 محرم کو چلا ہوگا, وہ کربلا کی سرزمین سے بڑے ہوں گے, کوفہ میں پہنچے ہوں گے, پھر کوفہ سے بڑھ کر شام کی طرف چلے ہوں گے. کوفہ میں بہت عرصے شاید نہیں رکے ہوں گے. اگر صرف انسان تصور کرے تو یہ وقت ہوگا جب قافلہ اسرا کوفہ اور شام کے درمیان مختلف مناظر کو طے کر رہا ہوگا. اس قافلے کی عجیب شان ہونی چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ مراحل واقعی کربلا میں ایسے ہیں جس کو انسان تصور نہیں کر پاتا. ہمیں مصائب سے صرف جھلک ملی ہے, روایات میں تفصیل نہیں ہے, باقی تفصیل ہمیں سوچنی پڑتی ہے. مثلا ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے, ایک شخص مسلم نام کر کے کوفہ میں رہنے والا ہے, وہ کہتا ہے مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ لایا جا رہا ہے جو اسرا کا قافلہ ہے. اب تصور کیجئے گا کہ یہ مشکل سے 13 محرم یا 14 محرم کا واقعہ ہونا چاہیے, جو کربلا سے نکلے ہوں 2 یا 3 دن میں زیادہ سے زیادہ کوفہ پہنچ گئے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ لایا جا رہا ہے. کہتا ہے میں اپنے کام کو چھوڑ کر قافلے کو دیکھنے کی خاطر بازار میں پہنچا. کہتا ہے میں نے ایک قافلہ دیکھا, چند خواتین اماریوں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک جوان آگے آگے چل رہے تھے. کہتا ہے میں نے اس جوان کے پاؤں میں زنجیریں دیکھی ہیں, ان کی گردن میں توک بندھا ہوا تھا اور پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں. عجیب جملہ جو یہ کہتا ہے, کہتا ہے میں نے ان زنجیروں سے خون دیکھا ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے اور لگتا ہے کہ صحیح ہے تو کوفہ تک آتے آتے مولا کی زنجیروں سے خون بہ رہا تھا, شام تک جانے جانے کیا ہوا ہوگا ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ زنجیریں گرمی میں تب جاتی تھیں اور سردی میں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں. مولا سب برداشت کرتے. کربلا میں نہیں معلوم اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا کیا جھیلا ہے. کچھ چیزیں جو مظلومیت کی علامت بن گئی ہیں, ان مظلومیت کی علامتوں میں سے ایک سید الشہداء کی بچی ہے جو زندان میں مر گئی ہے. یہ مظلومیت کی علامت ہے. جس طرح علی اصغر میدان کربلا میں مظلومیت کی علامت ہے, بنت سید الشہداء شام کے بدر بار کے اندر مظلومیت کی علامت ہے. یہ مظلومیت اتنی تھی کہ جب بی بی زینب اپنے بھائی کے روزے پر واپس آئی ہے تو فرمایا بھائی میں آپ کی امانت نہیں لا سکی ہوں. یہ ستم بہت بڑا ستم ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم اس کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں جب چوتھے امام مدینے واپس تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے مسائل بیان کیے، ان مسائل میں سے ایک بیان کیا کہ میرے بابا کی بچی زندان کے اندر دفن ہوئی ہے۔ نہیں معلوم یہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ نشانی کتنی بڑی نشانی ہے، لیکن بہت ساری علامتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک موقع پر یہ بچی خواب میں اپنے والد کو دیکھتی ہے اور بیان کرتی ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، اور میرے بابا مجھ سے کہہ رہے ہیں تم جلدی ہمارے پاس آ جاؤ گی۔ جب ان مصیبتوں کو دیکھتی ہوں گی تو کیسے تحمل کرتی ہوں گی۔ انسان اپنی ساری مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، اولاد کی مصیبتیں جھیلنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب زندان میں یہ بچیاں کہتی ہوں گی بی بی زینب سے میرے بابا کہاں ہے، مظلومہ کیا جواب دیتی ہوں گی؟ یہ مظالم کتنے مہینے چلے، ان کی مدت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان بچوں کے لیے کتنا سخت رہا ہوگا۔ ایک خواب، عجیب خواب بیان ہوا ہے بنت رس بنت سید الشہداء کی مظلومیت کا، فرماتے ہیں یہ بچی ایک موقع پر خواب سے جاگ جاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بی بی زینب گویا امام مظلوم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بچی سے کہ کیوں رو رہی ہے، کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں، ان اماریوں میں کچھ خواتین سوار ہیں۔ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ یہ خواتین کون ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان خواتین میں ایک بی بی حوا ہیں، ایک اور بی بی آسیہ ہیں، ایک اور بی بی خدیجہ ہیں، ایک اور بی بی مریم ہیں، یہ چار مخدرہ معظمہ آسمان سے تشریف لائی ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور مظلومہ ہے جو مسلسل نعت کر رہی ہیں۔ وہ چاروں مخدرات، وہ چاروں خواتین ان کو دلاسا دے رہی ہیں۔ یہ بچی کہتی ہے میں نے پوچھا یہ چار خواتین کون ہیں، ان کے نام پتا چلے، پوچھا یہ پانچویں کون ہے جس کو سب تسلیاں دیتے ہیں، اور مایا یہ سیدہ طاہرہ ہے، اپنے بچے کے غم میں مبتلا ہے، سب ان کو دلاسے دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں نے احساس کیا کہ یہ میری جدہ ماجدہ ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور میں حسین کی بیٹی ہوں، تو وہ نزدیک جاتی ہیں، اپنی جدہ ماجدہ کو سلام کرتی ہیں، جدہ ماجدہ جواب دیتی ہیں، بی بی سیدہ جواب دیتی ہیں۔ دو باتیں اس خواب میں بیان ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہا کہ اے میری بچی تیری مسائل کے دور ختم ہو جائیں گے، تو جلد حد تک آئے گی، اور دوسرا بس آخری جملہ عرض کرو، ایک عجیب جملہ کہا، فرمایا بچی بتا میری کان کے زخم کیسے ہیں۔
محمد آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو اہل بیت کے دشمن قابل اصلاح نہ ہوں انہیں واصل جہنم فرما، جو اہل بیت کی فکر کے لیے دین اسلام کی عزت و نصرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
بالاخص رہبر معظم علماء کرام مراجع اعظم ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، طول عمر صحت و تندرستی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم میں سے متعدد لوگ اپنی مشکلات کے ساتھ تیرے حضور موجود ہیں۔ پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم میں سے جو بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما، جو رزق کی مشکلات سے دوچار ہیں بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام وسعت رزق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، چند بے گناہ زندانوں کے اندر ہیں، تجھے واسطہ وہ سرائے کربلا کا، ان بے گناہوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔